الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقال نسبة في المدينة اور کہنے لگیں عورتیں اس شہر میں امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه عزیز کی بیوی خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کی قد شغفها حبا فریختہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں انا لنراها فی ضلال مبین ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ سری زلتی پر ہے فلما سمعت بمکرهن پھر جب سنا اس نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں ارسلت الیہن ان کو بلوا بھیجا وآتدت لہن متقا اور تیار کی ان کے لیے ایک کھانے کی مجلس وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور دی ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری وقالت اخرج علیہن اور بولی یوسف نکل آ ان کے سامنے فلما رأینہ پھر جب دیکھا عورتوں نے اس کو اکبرنہ حیران رہ گئیں وقطعن ایدیہن اور کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ نہیں یہ شخص کوئی عام انسان ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے قالت زلیخا یہ بولی فذالکن الذی لمتننی فی یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی ولقد راوتہ عن نفسہ ہاں میں نے اس کو بہکانا چاہا اس کے نفس سے فاستعصم مگر اس نے تھام رکھا اپنے آپ کو وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر نہ یہ کرے جو میں اسے کہتی ہوں لَيُسْجَنَنَّ تو قید میں رہنا پڑے گا وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ یا اس کو بے عزت ہونا پڑے گا ان آیات میں چند الفاظ پر ذرا غور کیجئے پہلی بات ہے تراود فتاها کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے تو یہ آزمائش جوانی کی عمر میں انسان پر زیادہ آتی ہے اور اگر اس کو اللہ نے حسن کی نعمت بھی دی ہو تو یہ آزمائش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے آپ غور کریں دین کی آزمائش بھی جوانوں پہ زیادہ آئی اور یہ آزمائش بھی جوانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے ٹکرائے تو اس وقت جوان تھے سمعنا فتین یذکرہم یقال لہ ابراہیم اصحاب کہف جب اپنے گھر سے نکلے تو قرآن مجید ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کا کام شروع کیا اور دعوت شروع کی تو آپ کی عمر 40 سال بھرپور جوانی کی عمر. صدیق اکبر جب ایمان لے آئے تو جوان تھے, عمر لانو ایمان لے آئے جوان تھے. تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالی جوانوں سے ہی دین کا کام لیتا ہے. یہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پا جائے. رہ گئی بات آزمائشوں کی, وہ بھی جوانی میں زیادہ, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ نے ظاہری حسن دیا ان کے اوپر یہ آزمائشیں اور زیادہ آتی ہیں. انہیں مختلف اطراف سے گناہ کی دعوتیں ملتی رہتی ہیں. اب ان کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ رو میں بہہ نہ جائیں. آگے ایک لفظ ہے کہ ہاں کہ عورتوں میں یہ بات پھیل گئی, شہر کی عورتوں میں. عورتوں میں بات کا پھیلنا بہت آسان ہوتا ہے. اکثر دیکھا گیا کہ ایک عورت کو بات کا پتہ چلے تو وہ بات بہت جلدی دوسری جگہوں تک پہنچ جاتی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی ایسی دی ہے کہ وہ بات اپنے تک محفوظ نہیں رکھتی, دوسری عورت کے سامنے کر دیتی ہے. اور عام طور پر یہ بھی کہتی ہے کہ بس میں تمہیں بتا رہی ہوں, آگے نہ بتانا. اور وہ دوسری عورت تیسری کو بتا کے یہی کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں, آگے نہ بتانا. چنانچہ یہی لفظ چلتے چلے جاتے ہیں اور پورے شہر کو پتا ہوتا ہے, اور ہر عورت کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں, آگے نہ بتانا. یہ انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. بعض عورتیں تو اتنی پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں کہ کسی دوسری عورت سے چند منٹ کھڑے کھڑے بات کرنے کا موقع مل جائے تو چند منٹ میں بتا دیں گی خاوند کیسا ہے اور ساس کیسی ہے اور نندے کیسی ہیں. اور اپنی باہر کی خبریں تو کیا بتانی, اپنے پیٹ کے اندر کی خبر بھی بتا دیں گی. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت ایسی بنائی ہے. لہذا جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بات بہت جلدی پھیل گئی. تو اس پر شہر کی عورتوں نے باتیں بنانی شروع کی. انہوں نے کہا قد شغفہا حبا, کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنے بس میں نہیں رہی. محبت کی چار علامات ہوتی ہیں. پہلی علامت کہ انسان اپنے محبوب کی قسمیں کھاتا ہے. ذرا اس پیمانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت سے محبت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی قسمیں کھائیں. ایک جگہ فرمایا لآمروکا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم. ایک جگہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو نبی علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کی قسمیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھائیں. دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر مزید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ, اس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے نماز کے دوران یہ حکم نازل فرما دیا. چنانچہ ظہر کی دو رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں اور بقیہ دو رکعت بیت اللہ کی طرف پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُغَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْهَا، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ پسند کرتے تھے لہذا ہم نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کی باتوں کو پورا فرما دیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ دوستوں سے دوستی ہوتی ہے، جو اپنے محبوب کے دوست ہوں ان سے دوستی۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی الاسلام کا غلام بنے گا وہ اللہ رب العزت کا پیارا بھی بن جائے گا، اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کا دشمن ہو اس سے انسان کو دشمنی ہوتی ہے، اور واقعی اس کا بھی ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں۔ چنانچہ سرداران قریش میں سے ایک سردار تھا ولید، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی باتیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتا ہے۔ تو دیکھیے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ کیا۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس شخص کو جواب دیا، اور جتنا ناراضگی کا اظہار اس موقع پہ فرمایا پورے قرآن مجید میں اتنی ناراضگی کہیں ظاہر نہیں کی گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر آگے اس بندے کو جواب دیے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٍ، حیران ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کے بدلے اللہ نے اتنے الفاظ اس کو کہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ دوست سے انسان کو دوستی ہوتی ہے اور دشمن سے پھر انسان کو دشمنی ہوتی ہے۔ چنانچہ زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، تو عورتیں کہنے لگیں اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو اسے بھٹکا ہوا سمجھتی ہیں۔ اور یہ دستور ہے کہ اہل محبت کو لوگ ہمیشہ بھٹکا ہوا ہی کہتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرهن، جب اس نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا، مکر سے مراد یہاں باتیں۔ مکر کیوں کہا؟ ایک تو یہ کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتی ہیں، اس لیے مکر کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسرا مکر اس لیے کہ اصل میں تو ان عورتوں کے دل میں خود یوسف کو دیکھنے کی تمنا تھی، اب اس تمنا کی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے ٹاپک پہ بات کرنا اچھا لگتا تھا، لہذا اس وقت میں ان کا فیورٹ ٹاپک تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا۔ وہ یہ تو نہیں کہتی تھی کہ ہمارا دل بھی ترستا ہے تڑپتا ہے، مگر وہ یوسف کے تذکرے سے اپنے دل کو سکون دیتی تھی، اس لیے اس کو مکر کہا کہ نام زلیخا کا لگاتی تھی اور حقیقت میں اپنے دل کی حسرت کو بیٹھ کے پوری کرتی تھی۔ اور ویسے بھی عام طور پہ جب چند عورتیں ملتی ہیں تو ان میں نئی تازی سننے سنانے کی تو عادت ہوتی ہے، تو یہ چونکہ تازہ تازہ واقعہ تھا تو نئی تازی میں پھر یہ واقعہ ہی آگے چلتا رہا۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا بمکرہن، ان کے مکر کے بارے میں زلیخا نے یہ کیا کہ ان عورتوں کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا، ان کے کھانے کی چیزیں اور بھی تھیں اور اس میں پھل بھی تھے، تو ہر ہر عورت کو اس نے ایک چھری بھی ساتھ دے دی، جیسے انسان نے سٹرس فروٹ کھانا ہوتا ہے تو اس کو چھری کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا. اور جب انہوں نے وہ فروٹ کھانا شروع کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھی، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ادھر سے آئیے. یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرے، مگر ان کو تو اللہ رب العزت نے وہ حیا دی تھی، وہ متانت دی تھی، وہ پاکیزگی دی تھی کہ وہ اپنی نظریں بچا کے سامنے سے گزر گئے. مگر عورتوں کا یہ حال ہوا کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہو جاتی ہے، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرنے سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اور اتنی بے خبر ہوئی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اب یہ جو ہے نا ان کے ہاتھ کاٹے جانا، یہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی دلیل ہے کہ اگر ان عورتوں نے ایک نظر دیکھا اور ان کا یہ حال، تو زلیخا جو ہر وقت رہتی تھی اس کا کیا حال ہوگا. یہاں پر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، زلیخا نے کیوں نہ کاٹے؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ وہ کھلانے والی تھی، خود نہ کھا رہی ہو، اور دوسری بات کہ وہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو لڑکپن سے دیکھتی آ رہی تھی، لہذا اب اس کے اوپر ایسی جنونی کیفیت نہیں ہو رہی تھی. اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک کیفیت شروع میں ہو تو انسان پر اور اثر ڈالتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ اثر محسوس نہیں ہوتا. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے کلمہ پڑھا اور وہ بڑا رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، تو صدیق اکبر عنہ نے دیکھ کر کہا کننا نکم ولیکن قست قلوبنا، ہم بھی تمہاری طرح تھے پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. تو دل تو سخت نہیں ہوئے، عادت ہو جاتی ہے، انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے اس کا. اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جب گئے تو ایک دو دن تو بڑی اچھی کیفیت تھی، پھر اس کے بعد وہ نہیں محسوس ہوئی. بھائی ابتدا میں تاثرات اور ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ انسان کی طبیعت اور طرح ریسپونڈ کرتی ہے. تو ان عورتوں نے چونکہ پہلی مرتبہ دیکھا، لہذا ان پر تو یہ اثر ہوا کہ انگلیاں کاٹ لیں، اور زلیخا چونکہ مدتوں سے دیکھتی آ رہی تھی تو اس کے اوپر ایسی دیوانگی کی کیفیت نہیں تھی. چنانچہ اسی واقعے پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹیں، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی. آگے فرمایا ملک کریم، کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر حیا، نیکی، شرافت، نور ایسا تھا کہ دیکھنے والے کا گمان فوراً اس طرف گیا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے واقعی خوبصورت ہوتے ہیں. قرآن مجید سے بھی ثبوت ملتا ہے انہ لقول رسول کریم، اللہ رب العزت نے یہی لفظ جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا تو فرشتوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. اس کے بالمقابل شیطان انتہائی بدصورت, چنانچہ قرآن مجید میں ہے طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین, زقوم کے پودے کے بارے میں کہا کہ اس تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ شیاطین کے سر ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں, شیطان انتہائی کریہ الشکل اور بدصورت ہوتا ہے. ایک آدمی تھے ان کا نام تھا جاحظ, اللہ کی شان کے بڑا عجیب اس کی شکل صورت تھی. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی, اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا, اور وہ میرے قریب آ کے کہتی ہے کہ اس طرح, اور یہ کہہ کے چلی گئی. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اس نے کیا کہا. تو میں نے پیچھا کیا تو اس مرد کو جا کے میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا. وہ کہنے لگا میں مصور ہوں, تصویریں بناتا ہوں, پینٹر ہوں. یہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ شیطان کی تصویر بنا دو. میں نے کہا کیسے بناؤں؟ کہنے لگی بناؤ. میں بڑا حیران کہ میں کیسے بناؤں شیطان کی شکل, کوئی میرے سامنے مثال تو ہو. تو جب میں نے اسے بار بار کہا کہ میرے سامنے کوئی مثال تو ہو تو یہ کہنے لگی کہ اچھا میرے ساتھ آؤ. اور جب میں وہاں پہنچا تو آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس طرح. تو معلوم ہوا کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں, شیطان بدصورت ہوتا ہے. اب جب یہاں بات پہنچی تو زلیخا کھل گئی. اس نے جب دیکھا کہ ان سب کے اوپر یہ اثر ہوا تو مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں, دیکھو تو ہوش ہے بھی کسی ہوشیار میں. جب اس نے دیکھا کہ ساری عورتوں کے اوپر یوسف علیہ السلام کے اس میں جمال کا یہ اثر ہوا تو وہ کھل کے کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي, یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں تم لوگ مجھ کو ملامت کرتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ, اب اس نے دل کی بات کھول دی کہ میں نے اس سے اس کا جی لینا چاہا, پستا سم, مگر اس نے تھام لیا. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ, جو میں نے اسے کہا ہے اگر یہ نہیں کرے گا, لَيُسْجَنَنَّ, قید میں پڑنا پڑے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, یا اس کو بے عزت ہونا پڑے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے تو ایک تھی اور اب ساتھ یہ بھی شامل ہو گئی, تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے رب کریم مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو نہ روکے گا ان کا فریب مجھ سے, اصب إِلَيْهِنَّ, تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, تو قبول کی اس کی دعا اس کے رب نے. فسارا فان ہو قیدہ ہننا, پھر دفع کیا ان سے ان عورتوں کا فریب. انہو ہو السمیع العلیم, البتہ وہی ہے سننے والا اور خبردار. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین, फिर यूं समझ में आया लोगों की इन निशानियों के देखने पर कि कैद रखें उसको एक मुद्दत, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में भेज दें। अब इन आयात में मजीद चंद बातें गौरतलब हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह जेल मेरे लिए बेहतर है। आम तालीम तो यही है कि इंसान अपने लिए मुसीबत मुशक्कत ना मांगे। चुनाचे एक सहाबी दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा दे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र तो करोगे जब बला आएगी, तुम बला मांगते क्यों हो, ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मेरे साथ अफ और दरगुजर का मामला कर दे। तो मालूम हुआ कि इंसान को खुद मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए कि वो कमजोर होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, ताकत नहीं दिखानी चाहिए, हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। बंदगी यही है कि आफियत मांगे कि अल्लाह इम्तहान में न डाले, मुसीबत परेशानी में न डाले। हाँ, अगर सूरत हाल हो ही ऐसी कि एक तरफ मुसीबत हो और दूसरी तरफ मासीयत हो, तो फिर इन दोनों में मुसीबत को इख्तियार करना ये अल्लाह वालों का शियार होता है। औरतें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि एक तरफ मुसीबत हो और दूसरी तरफ मासीयत हो, तो ये मुसीबत को चुन लें, अल्लाह वालों का यही शआर होता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत हाल देखें कि एक तरफ तो सारे शहर की औरतें ही कह रही हैं कि तुम ये काम करो, तो मुसीबत थी उनके लिए कि मासीयत में पड़ने का अंदेशा था, और दूसरी तरफ कह रही थी कि जेल जाना पड़ेगा। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का तकवा, उनकी इस्तेकामत, उनकी अजमत थी कि उन्होंने बहुत हिम्मत से ये फैसला कर लिया कि मुझे जेल जाना पसंद है, अल्लाह की नाफरमानी करना पसंद नहीं। औरतों को भी चाहिए कि अगर इनकी जिंदगी में कोई ऐसा मामला आए, कोई इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, थ्रेट करने की कोशिश करे और इनको गलत रास्ते पे लाने की कोशिश करे, तो हर मुसीबत को ये बर्दाश्त कर लें, मासीयत की तरफ कदम न उठाएं। औरत आमतौर पर कमजोर होती है, ये सोचती है चलो मासीयत से तौबा कर लूंगी, मुसीबत से बच जाऊं, ये गलत बात है। दीन के रास्ते में मुसीबत नुकसानदेह नहीं, मासीयत नुकसानदेह है। चुनाचे एक बुजुर्ग थे, उनके ऊपर कोई मुश्किल हालात आ गए, तो किसी ने उनको खत लिखा कि हजरत आप इन दिनों इन हालात में घिरे हुए हैं, तो उन्होंने जवाब में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मासीयत में गिरफ्तार नहीं हूँ। तो मालूम हुआ कि हमें मासीयत से बचना है, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि रब्बी सिजने अहब्ब इलैया, अल्लाह मुझे ये जेल में जाना ज्यादा पसंद है, ये उनकी पाकदामनी की पक्की और सच्ची दलील है। फिर आगे फरमाया व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना असब इलैहिन्ना, अगर तू ना दफा करेगा उनका फरेब तो मायल हो जाऊंगा उनकी तरफ। यहां ये नुक्ता समझ लें कि अंबियाए कराम अगरचे मासूम होते हैं, मगर अल्लाह की दस्तगीरी के वो भी हर वक्त मोहताज होते हैं, वो कभी इसके ऊपर गुरूर मगरूर नहीं होते, वो मान नहीं करते, बल्कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आजजी का इजहार करते हैं, ए अल्लाह अगर ये इसी तरह मुस्तकिल मुतालबा करने वाली करती रही, मैं भी बशर हूँ, मुमकिन है कि मेरा दिल मायल हो जाए, لہذا میں آپ سے آپ کی رحمت چاہتا ہوں، آپ کی دستگیری چاہتا ہوں۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھیے، احب الیہ، مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ یہ جو پسند ہے نا، یہ انسان کو ہمیشہ مشکل میں ڈالتی ہے۔ آپ غور کریں، جب بھی بندے نے کسی چیز کو پسند کیا تو مشکل میں پڑا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو پسند کیا تھا، وہ کافر ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا، وہ کافر ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو پسند کیا تھا، دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، تو بیٹے کے گلے سے چھری پر چلانی پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا امام حسین لانو کو پسند کیا، ان کو بھی قربانی دینی پڑ گئی۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا، تو یعقوب علیہ السلام کو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا، اور یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند کیا، تو ایک لمبی مدت ان کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو ہمارے اکابر نے ایک نقطے کی بات بتائی کہ پسند کرنا اللہ کو سجتا ہے۔ یہ جو پسند ہے نا، یہ بس اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کو یہ چیز سجتی ہے کہ وہ پسند کرے جو چاہے۔ بندے نے جب پسند کیا مشکل میں پڑا۔ اب اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ جتنی نوجوان بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں مصیبت میں پڑتی ہیں۔ پسند اللہ کی ہی چلتی ہے، اور بندہ اسی کے اوپر خوش رہے تو بہتر۔ بندے کو بندگی سجتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے بندگی ایک غلام نے سکھائی۔ کیسے؟ کہ میں نے اسے خریدا تو پوچھا کہ بھائی کیا نام؟ کہنے لگا جو آپ پکارے۔ کیا کھاؤ گے؟ جو آپ کو پسند۔ کیا پہنو گے؟ جو آپ کو پسند۔ کہنے لگے کہ اس نے مجھے بندگی سکھائی کہ یہ غلام ہے، یہ ہر کام وہ کرنا چاہتا ہے جو مجھے پسند ہو، تو پھر مجھے بھی تو اپنے اللہ کے بارے میں یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ میں ہر کام وہ کروں جو میرے اللہ کو پسند ہو۔ اس کو کہتے ہیں مرضی مولا ادہم اولا، اللہ کی مرضی ہر چیز پر پائے۔ تو مومن اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مرضی میں گم کر دیتا ہے، بندے کی مرضی کو پھر اللہ تعالی جنت میں پورا کریں گے، وہاں مومن کی پسند چلے گی۔ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُوا۔ تو مومن کی پسند کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا میں انسان کوشش یہ کرے کہ اللہ کی پسند پر عمل کرے یا دوسروں کی پسند پر عمل کر لے۔ مثال کے طور پہ جو بچی یہ کہے کہ ماں باپ میرے لیے جو رشتہ پسند کریں گی میں خوش ہو جاؤں گی، تو آپ دیکھیں اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بڑوں کی پسند ہوتی ہے نا۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال کہ اپنی چاہت اور پسند پر عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ اور عجیب بات سنیے کہ اپنی پسند کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اپنی پسند کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو اپنی پسند کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے اندر اتنا محبوب کر دیتے ہیں کہ ہر بندہ اس کی پسند کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر دیکھنے میں اس نے پسند کو چھوڑا، اور حقیقت میں اللہ نے بن کسی تما کے اسی کی پسند کو پورا کروا دیا۔ اس لیے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر چیز میں میری یہ پسند، میری یہ پسند۔ ٹھیک ہے، ضرور پسند کریں، مگر یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی پسند کا کوئی بڑا فیصلہ کریں گی تو کچھ نہ کچھ اس کی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی، اور وہ پیمنٹ پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ इसलिए ये जो पसंद की शादियां हैं इनके नतीजे अक्सर और बेशतर हमने उल्टे ही देखे हैं। और एक ये बात के मासीयत इंसान को अल्लाह की नजर में गिरा देती है, इसलिए मुसीबत को गले लगा लें, मासीयत की तरफ कदम न उठाएं। औरत को चाहिए कि ये अपने किरदार में इतनी मजबूती पैदा कर ले कि इसकी कमिटमेंट हो, जो मर्जी हो जाए मैं कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाऊंगी। चुनाचे अहादीस को सामने रखा जाए तो पता चलता है कि जो बंदा गुनाह या जिना का मुर्तकिब होता है तो 11 उसके ऊपर परेशानियां आती हैं। सुनिए जरा, दीन में कमी आ जाती है, इल्म में कमी आ जाती है, अकल में कमी आ जाती है, याददाश्त में कमी आ जाती है, उम्र में कमी, रिस्क में कमी, चेहरे के नूर में कमी। ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनमें कमी आ जाती है। और आपने तजुर्बा भी किया होगा कि जो उल्टे सीधे कामों में फंस जाती हैं उनके चेहरों पे अजीब नहुसत होती है, वो उनकी करीमें और उनके मेकअप उस नहुसत को छुपा नहीं सकते। फिर उनकी सेहतें भी खराब, कोई ना कोई बीमारी, रातों को नींद नहीं आती, सारी सारी रात करवटें बदलती जागती फिरती हैं, याददाश्त में कमी, भूल भुलक्कड़ की बीमारी उनको हो जाती है, और आमाल की तौफीक छिन जाती है तो न नमाज की परवाह न और चीजों की परवाह। तो एक गुनाह था जिना जिसकी वजह से 7 चीजों में कमी आई और 8वीं चीज के उसको फिर नेकों से बुग्ध हो जाता है। चुनाचे इस किस्म की फैशनेबल लड़कियां जो बुरे किरदार की होती हैं उनको नेक लोग जरा नहीं अच्छे लगते, उनको पर्दे वाली औरतें जरा नहीं अच्छी लगती, ऐसा बुग्ध होता है उनके दिल में। फिर 9वीं चीज कि उनको अल्लाह से दुश्मनी हो जाती है। अक्सर आप देखेंगी कि जो इस किस्म के अफेयर में मुब्तला होती हैं अल्लाह से शिकवे, अल्लाह ने ये ना किया, मैंने ये मांगा, मैंने इतनी दुआएं मांगी, मैंने इतने वजीफे किए। और हर ऐसी लड़की तकदीर बदलवाने के लिए तैयार फिरती है जिसको समझाओ कि भाई तुम क्यों ऐसा चाहती हो, माँ बाप की बात मान लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन है। कहेगी नहीं, अल्लाह तकदीर भी तो बदल सकते हैं। ये भी अजीब बात है कि हर लड़की तकदीर बदलवाने के लिए तैयार फिरती है। अमल तो ऐसे कि नमाज भी नहीं पढ़नी और काम वो करवाना जो वक्त के मुजद्दिद करवाया करते थे। फिर 10वीं बात ये कि ऐसा बंदा जो जिना का मुर्तकिब होता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को मरदूद फरमा देते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों के शिकवे होते हैं, न मेरी ये बात पूरी हुई, न ये पूरी हुई, न ये पूरी हुई। और 11वीं चीज तो अजीब है, हदीस पाक में फरमाया कि जिनाकार बंदे की पेशानी पे लिख दिया जाता है ये अल्लाह की रहमत से दूर है और दोज़ख से करीब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सोचें कि अगर इस गुनाह को किया और माथे पे ये स्टैंप लग गई कि ये अल्लाह की रहमत से दूर है और दोज़ख के करीब है तो क्या बनेगा। तो इसलिए मासीयत कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, इससे बचने के लिए मुसीबत भी उठानी पड़े तो उठाने को तैयार है, मगर फिर अल्लाह ताला मदद करते हैं, मुसीबत डालते नहीं, क्योंकि बंदे की तबीयत के अंदर नेकी होती है। अल्लाह मेहरबानी फरमा देते हैं, बंदे के साथ खैर का मामला करते हैं। चुनाचे फरमाया फस्तजाब लहू, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया। यहां से दो बातें सामने आती हैं कि एक तो अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है اور دوسری بات کہ جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگے اللہ اس بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں. فاستجاب لہ کا لفظ اس بات کی دلیل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ گناہ سے سچی توبہ کرے اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ کی طرف لوٹنے نہ دینا, تو اللہ تعالی پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے مگر حدیث کے الفاظ سمجھانے کے لیے اس طرح کہ اللہ تعالی پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی مدد کرے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے. اس لیے جب بھی کہیں سے گناہ کی دعوت ہو, اشارہ ہو, کوئی بات ہو, کوئی میسج ہو, دو رکعت نفل پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں میرے مولا اس مصیبت کو مجھ سے پیچھے ہٹا دے. پھر فرمایا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين, چنانچہ جب یہ بات زیادہ عورتوں میں پھیل گئی تو پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں بھجوا دیا. اب اکثر مفسرین نے تو یہ لکھا کہ عزیز مصر نے بیوی کا گناہ چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ قصور یوسف علیہ السلام کا تھا اس لیے ان کو جیل بھیجا, عورت پاک صاف تھی. تو اس نے اپنی بیوی کا عیب چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. مگر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ عزیز مصر نے بیوی کا گناہ چھپانے کے لیے یوسف کو قید میں بھیجا, یہ بات اپنی جگہ. حقیقت یہ ہے کہ عزیز مصر نے بیوی کو سزا دینے کے لیے یوسف کو قید میں بھیجا. زلیخا کو اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی تھی کہ یوسف اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے. تو حقیقت یہ تھی کہ خاوند کو جب پتہ چل گیا کہ میری بیوی اس بات کے اوپر مصر ہے تو اس نے بیوی کو سزا دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا, اور زلیخا پر اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. تاہم یوسف علیہ السلام بالآخر جیل میں تشریف لے گئے. اب آگے دیکھیے وداخل معه السجن فتيان, اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو نوجوان لڑکے. قال احدهما, کہنے لگا ان میں سے ایک, انی ارانی اعصر خمرا, کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب. وقال الاخر, دوسرے نے کہا, انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی. تاکل الطیر منه, کھاتے ہیں جانور پرندے اس میں سے. نبینا بتعویلہ, بتلاؤ ہم کو اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں تجھے نیکی والا. اب اس آیت میں چند باتیں ذرا غور کی طلب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو دو نوجوان آئے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا. تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور. یہ جو نیکی کا نور ہے یہ ہر بندے کو نظر آ جاتا ہے. ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں ٹرین پہ سفر کرتا تھا مختلف جگہوں پر جانے کے لیے, تو کہیں کہیں میں دیکھتا کہ کس اسٹیشن پر ٹرین پہنچی تو میں کھڑکی سے سر نکال کے باہر کی طرف دیکھتا تو پلیٹ فارم پہ جو لوگ چل رہے ہوتے تھے وہ آ کے میرے قریب کھڑے ہو جاتے تھے. उनको पता नहीं ये कौन है, जानते नहीं, मगर चेहरा बता देता था कि ये कोई मसीहा है। तो ये नेक बंदे की पेशानी पे अल्लाह नूर ऐसा दे देते हैं, उसी नूर की वजह से उन दो बंदों ने पहचान लिया कि ये नेक इंसान है, हमें इससे ख्वाबों की ताबीर पूछनी चाहिए। ख्वाबों की ताबीर के बारे में ये बात ज़हन में रखें कि हमेशा किसी इल्म वाले बंदे से पूछा करें, खुद ताबीर देना उसको उलमा ने मना कर दिया है, इसलिए कि ख्वाब जाहिर में कुछ होता है और ताबीर कुछ होती है। अक्सर और बेशतर तो ख्वाब होते हैं अदगास और अहलाम, ऊट पटांग होते हैं, अक्सर और बेशतर ये हदीस नफ्स होते हैं, जो दिन में देखा या सोचा ख्वाब में उसी तरह की चीज देख ली। तो ये ख्वाब बेमानी से होते हैं अक्सर और बेशतर, हाँ सच्चे ख्वाब भी होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जैसा भी ख्वाब देखा जाए किसी इल्म वाले बंदे से उसकी ताबीर पूछी जाए। मोहम्मद इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत में एक ऐसे आलिम गुजरे थे जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। उनके पास लोग आते थे और वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे, हैरानी होती थी। एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने आग जलती देखी है। फरमाया कि तुझे माल मिलेगा, और वाकई उसको माल मिला। फिर कुछ अरसे बाद एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा जी मैंने ख्वाब में आग जलती देखी है, भाई तुझे परेशानी मिलेगी, और उसे वाकई परेशानी मिली। तो शागिर्द ने पूछा कि हजरत पहले ने ख्वाब देखा तो माल मिला, और इसने ख्वाब देखा तो परेशानी मिली, ताबीर मुख्तलिफ क्यों? तो फरमाया कि पहले ने आग देखी थी सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में आग राहत पहुंचाती है, तो मैंने ताबीर दी कि तुम्हें माल मिलेगा, राहत मिलेगी। दूसरे ने आग देखी गर्मी के मौसम में, और गर्मी में आग तकलीफ का सबब बनती है, मैंने ताबीर दी कि तुम्हें मुश्किल में पहुंचेगी। अब देखो इतनी बारीक सी बात पे ताबीर बदल गई। एक नौजवान आया, जारों कतार रो रहा था, भाई क्या हुआ? ओ जी मैंने ख्वाब देखा है, मेरे जैसा बदबख्त तो दुनिया में कोई नहीं। क्या देखा? ओ जी मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपनी वालदा से बदकारी कर रहा हूं। और ये कह के उस नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई जरई जमीन है? उसने कहा जी है। फरमान लगे ख्वाब की ताबीर ये है कि इस दफा तुम्हारी फसल बहुत अच्छी और नफा बख्श होगी। और ऐसा ही हुआ। उसने कहा हजरत ख्वाब कुछ है ताबीर कुछ है? उन्होंने कहा नहीं, ताबीर यही है कि तुमने ख्वाब में देखा, जाहिर में बदकारी कर रहे हो, हकीकत में तो तुम लुत्फंदोज हो रहे हो। तो जमीन भी इंसानों के लिए माँ का रुतबा रखती है, हम सब इसी से तो खाते हैं। बच्चा माँ के पिस्तान से रोजी लेता है और इंसान जमीन से रोजी लेता है। तो इसकी ताबीर ये थी कि तुम्हारी जमीन से तुम्हें खेती ज्यादा मिलेगी, तुम लुत्फ उठाओगे। और यही जुबैदा खातून के साथ मामला पेश आया कि ख्वाब देखा कि अपने आप को देखा कि मैं बेलिबास हूं, اور انسان، حیوان، چرند پرند میرے ساتھ آ کر بدکاری کر رہے ہیں۔ تو وہ تو فرسٹ لیڈی تھی، بہت گھبرا گئی کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری پبلک انسلٹ ہی نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو، مگر خواب اپنی طرف سے بتانا، میرا نام مت لینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ باندی چلی گئی، اس نے جا کے محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے لگی میں محل میں کام کرتی ہوں، باندھی ہوں۔ تو مان لگے کہ تیری اوقات ہی نہیں کہ تو یہ خواب دیکھے، جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے۔ تو مان لگے نہیں ممکن ہی نہیں، تو خواب دیکھ ہی نہیں سکتی۔ بڑا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ واپس آ کے اس نے زبیدہ کو بتایا کہ جی وہ تو کہتے ہیں تیرا پوٹینشل ہی نہیں، تیری اوقات ہی نہیں تو یہ خواب دیکھے۔ زبیدہ نے کہا کہ اچھا جاؤ پھر نام میرا لے دینا، مگر ریکویسٹ کرنا کہ پلیز میرا یہ خواب کسی کے سامنے نیریٹ نہ کریں۔ چنانچہ وہ باندی آئی اور اس نے بتایا کہ جی یہ ملکہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو محمد ابن سیرین نے اللہ فرمایا کہ ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے، تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی ملکہ سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروائیں گے جس کام کا فائدہ انسان، حیوان، چرند اور پرند اٹھائیں گے۔ اب ظاہر خواب دیکھو کیا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ بعد میں پھر زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جو میدان عرفات تک پہنچی، اور اس کے پانی سے لاکھوں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہ خود دینی چاہیے نہ کسی عام بندے سے لینی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ خوابوں کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو، اکثر و بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے۔ فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کا ہی اہتمام نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے۔ اچھا بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو پانچ نمازوں کی پابندی ہی نہیں، تو یہ سب شیطان کا حربہ۔ شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے، جی میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں۔ ہماری حضرت رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤ گے؟ کہتے نہیں۔ فرمایا تو پھر کیا ہے، اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہو نا ابھی۔ اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھیے کہ سچا خواب تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی، اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں 30-40 سال لگ گئے۔ تو سچا خواب ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں، اس کو پورا ہونے میں 20 سال سے اوپر لگ گئے۔ تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس کے فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے، جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا، جنت دیکھی، یہ دیکھا، وہ دیکھا، تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے، اسی پہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں تھا. اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ باجید مستانی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، روز خواب میں جنت دیکھتا تھا. حضرت کو ملنے کے لیے آیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی سنے تم روز خواب میں جنت دیکھتے ہو، تو بڑے نخرے میں، جی میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم بڑا فضل، پہچان گئے. فرمانے لگے کہ اچھا اب جب خواب میں جنت دیکھو تو لا حول پڑھ لینا. وہ چپ ہو گیا، مگر دل میں سوچنے لگا کہ میرے پیر صاحب بھی میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں. واپس اپنے گھر آیا، اب جب رات کو سویا تو پھر خواب میں جنت دیکھی. یہ شیخ کی توجہ تھی، یہ شیخ کا اخلاص تھا کہ خواب میں اسے یہ خیال آیا کہ مجھے تو حضرت نے لاحول پڑھنے کا حکم دیا تھا، جیسے ہی لاحول پڑھا وہ سارا نقشہ ہی ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے شیطان خواب میں جنت کا نقشہ بنا کر اسے دکھاتا تھا اور اسے اس نے عجب کا مریض بنا دیا تھا. تو بھائی جب ایسے خوابوں سے انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، تو یہ تو انسان کے لیے فطرہ ہے. پھر اس لیے خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بھاگنا چاہیے، نہ اس کی تعبیریں بار بار، ہر خواب کی تعبیر کتابوں میں سے دیکھتی ہیں عورتیں، اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں ایک بات کلیئر کرنے والی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت کو اپنا نہیں سکتا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان 100% سچ ہماری سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ خواب میں آپ نے کسی چہرے کو دیکھا اور دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ واقعی وہ چہرہ کسی بزرگ کا تھا یا نبی علیہ السلام ہی کا تھا؟ امام ربانی مجدد ثانی اللہ نے مکتوبات میں یہ پوائنٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواب میں جو دیکھے گا وہ غلط ہے، نہیں وہ ٹھیک ہی دیکھے گا، مگر یہ تو بتاؤ نا کہ کیا تصدیق ہے، گارنٹی ہے کہ تم نے وہی چہرہ انور دیکھا جو نبی علیہ السلام کا تھا؟ شیطان ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا چہرہ دکھا کے ذہن میں خیال ڈال دے کہ تم زیارت کر رہے ہو، پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ ہمارے پاس بعض نوجوان آتے ہیں، وہ جی میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، جب ان سے صرف پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، تو معلوم ہوا شیطان تھا. بعض نوجوان کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کے تو چہرے پہ ریش ہی نہیں تھی، تو معلوم ہوا کہ شیطان اس طرف بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. لہذا اگر خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا بھی خیال گزرے تو اس چیز کو دیکھیں کہ جو شمائل نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہیں وہ تھے یا نہیں تھے. ذرا سی اس کے بارے میں آگے پیچھے دیکھیں تو سمجھ لیں شیطان مجھے بہکانا چاہتا ہے. ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، مگر دیکھتا ہے کہ کوئی اور بزرگ ہیں ظاہرہ. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھا اس کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی محبوب کی سنتوں کی کامل اتباع عطا فرمائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ خواب لکھتے ہیں، حضرت ہم نے خواب دیکھا، دل میں تو بات آئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور فلاں بزرگ کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فلاں بزرگ جو تھے ان کی زندگی سنت کے بہت قریب تھی، اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے. دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے. ہم تو کہتے ہیں سوتے میں بھی عطا فرمائے، جاگتے میں بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے. مگر بعض عورتوں کو بڑا اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت وظیفے بھی کرتی ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درود شریف کی کثرت، اس سے نبی علیہ السلام کی زیارت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر سنت کی اتباع ہر چھوٹے بڑے کام میں، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. اور تیسرا فرماتے تھے کہ انا آتینا کل کوثر، اگر اس سورت کو 1100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. تو بہرحال جس کی جو تمنا ہو اللہ پوری فرمائے، مگر دستور کی بات یہ ہے کہ انسان خوابوں کا شہزادہ نہ بنے اور ظاہری زندگی میں شریعت و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك لدن الله قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يعني اللهم ظاهرنا کہ بندے اور بندیانے حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی گندگی کو سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دل سے، بری بات سے، بری رات سے، بری انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. یار اللہ ہمیں اچھی پاکیزہ سستی زندگی عطا فرما. ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو خیالات ہیں اگر ان کو کسی کشت میں رکھ کر سر بازار گھمایا جائے تو ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس پر ہمیشہ زندگی کا منہ دیکھنا پڑے، جس پر ہمیں اپنی نگاہوں کو جھکانا پڑے، جس پر ہمیں لوگوں کی تھوتھو کہنی پڑے. رب کریم ہمارا دل اور دماغ عطا پاک کر دیجیے، اللہ کی محبت سے منور فرما دیجیے، کہ اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں کے نور سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو آپ محبت کے نور سے منور فرما دیجیے. رب کریم حضرتوں میں زندگی گزار کر رہے ہیں، کہ اللہ حضرت والی زندگی سے حفاظت فرما دیجیے، صحت والی اور نیکی والی زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ حضوری والی زندگی عطا فرما دیجیے، کہ اللہ مقام احسان عطا فرما دیجیے، کہ اللہ مقام ولایت عطا فرما دیجیے، کہ اللہ عشق عطا فرما دیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے. کہ اللہ یا اللہ تب تک ناپاک محبتوں کے چکر میں پھنس کر رہیں گے. پیارے اللہ یہ دنیا ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، یہ حسن ڈھلتا ہوا چھاؤں ہے. رب کریم اس کی جان سے نکال کر، اس جنجال سے نکال کر، کہ اللہ اپنا دائم حسن اللہ جس کو کبھی سوال نہیں، کہ اللہ اس کا شہزائی بنا دیجیے، کہ اللہ اس کا اسیر بنا دیجیے، کہ اللہ اس محبت کا اظہار بنا دیجیے، کہ اللہ اپنی سچی محبت کا فرما دیجیے، چھوٹے دعووں سے، چھوٹی محبتوں سے حفاظت فرما دیجیے. کہ اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے بچانا تو آسان ہے. آپ بچا لیجیے، آپ بچا لیجیے. جس طرح سے ابن یوسف علیہ السلام کو آپ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا، پیارے اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، حضور پاک رسول کے امتی ہیں. آپ کے یہاں تو نسبتوں کی لاز رکھی جاتی ہے. ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزر رہی ہے؟ کہنے لگا مت پوچھو، جہنم میں جھلس رہا ہوں، بس پیر کے دن میرے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کی جاتی ہے. اس نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ لوگوں نے کہ لیے کہ میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا، میں نے اس کی خوشی میں انسانی آزاد کی تھی، تو اس رعایت پر اللہ تعالیٰ جہنم میں میرے ساتھ رعایت کا رزق کا معاملہ فرماتے ہیں. رب کریم ایک جہنمی تو حضور پاک کے نسبت پر جب راحت دے دی جاتی ہے تو پیارے اللہ ہم تو ہیں ہی ان کے عاشق، ہم تو ہیں ہی پیارے اللہ ان کے دم بھرنے والے، کہ اللہ ان کے بغیر تو ان کے ذکر کے بغیر تو ہماری نماز ادھوری ہے، کہ اللہ ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ادھورا ہے، کہ اللہ ان کے تذکرے کے بغیر تو ہماری روح پیاسی اور بھوکی رہتی ہے. رب کریم سب آپ اسلم کے محبوب، آپ کے محبوب اسلم کے محبوب امتی ہیں، پیارے اللہ اس نسبت کی لاز رکھ لیجیے، جس طرح آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کتنے سے بچا لیا، کہ اللہ ہمیں کتنا بننے سے بھی بچائیے اور کتنے میں مبتلا ہونے سے بھی بچائیے، کہ اللہ دھوکہ دینے سے بھی بچائیے اور دھوکہ کھانے سے بھی بچا دیجیے. پیارے اللہ نفس شیطان کا زور ہے، برائیوں کا زور ہے، پیارے اللہ بچنا بڑا مشکل ہے، کہ اللہ شیطانی آلات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں انسانوں کو برباد کرنے والی آج تک کوئی چیز شیطان کے ہاتھ میں ایسی نہیں آئی جیسا کہ سیل فون کی شکل میں آ گئی ہے. پیارے اللہ اس کے فتنوں سے بچا لیجیے، اس سے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کہ اللہ اس کے ناجائز استعمال سے حفاظت فرمائیے، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے فتنوں سے بچائیے، کیمرا سیل فون کے فتنوں سے بچائیے، اور جتنے وہ فتنے ہیں جو دبے ہوئے اور چھپے ہوئے ہیں جن کو ہم فتنا نہیں سمجھ رہے، کہ اللہ ان سے بھی بچا لیجیے، کہ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت فرما، ہمارے باطن کی بھی حفاظت فرما. پیارے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. پیارے اللہ آپ ستائی کی شب ہے، رب کریم اس سب کی برکت سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، کہ اللہ آج بھی اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو پیارے اللہ بڑی مایوسی رحمان ہوگا. پیارے اللہ رحمت فرما دیجیے، پیارے اللہ رحمت فرما دیجیے، ہم پیش ہی آپ سے معافی کی درخواست آپ کو پیش کرتے ہیں. اللہ جی قبول فرما دیجیے، اللہ جی قبول فرما لیجیے. ستائی کی شب آنے والے سب میں آپ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہم تو دل ہی سے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پیارے اللہ ابھی سے قبول فرما لیجیے، ابھی سے ہم لائن لگا کر کھڑے ہیں. اللہ جی لاج رکھ لیجیے، اللہ جی لاج رکھ لیجیے، اور ایسا معاف کر دیجیے کہ اس کے بعد گناہ ہونے نہ پائیں. پیارے اللہ ایسا محبوب بنا لیجیے کہ اس کے بعد مطروبیت اور مربوطیت نصیب نہ ہونے پائے. پیارے اللہ مقبول محبوب فرما لیجیے، مقبول محبوب بنا لیجیے، مطروبیت اور مربوطیت سے حفاظت فرما لیجیے. کہ اللہ ہم نے دیکھا پھل پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہوتا، بچے عمر کو پہنچنے کے بعد بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا. پیارے اللہ اس سے پتہ چلتا ہے جس کو آپ کامیاب فرمانے ہو کبھی ناکام نہیں ہوتا، کہ اللہ جس کو آپ قبول فرمانے ہو کبھی مردود نہیں ہوتا. پیارے اللہ مقبولیت و محبوبیت دے دیجیے، مطروبیت و مردودیت سے حفاظت فرما دیجیے. کہ اللہ جوان و بوڑھے، کہ اللہ شہدر و مستر سب کے سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. پیارے اللہ مرد بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بوڑھی خواتین بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اللہ ان کے ہاتھ برستے ہوں گے، آپ کو ترس آتا ہوگا. کہ اللہ جوان بچیاں اپنی چیز سے شرماتی ہوں گی، کہ اللہ ندامت والے ہاتھوں کو آپ کو اچھے لگتے ہیں، ندامت والے جذبات کو آپ کو اچھے لگتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کو آپ کو اچھے لگتے ہیں. پیارے اللہ اس محفل میں سب موجود ہیں، پیارے اللہ انہیں کے سب کے تفیل ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے. کہ اللہ اس کو تو عافیت عطا کرنا، اس کو تو عافیت عطا کرنا، اس کو تو عافیت عطا کرنا، حیات پاک جامنی والی زندگی عطا کرنا، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کہ اللہ اپنے دامن اب میں ہمیں شامل فرما. رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے کے لیے گا وہی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ کے حسر کے محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.